الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالی اسلامی نئے سال کو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے مبارک بنائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرمائے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم اور عاشورے کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، تاکہ اس میں جو باتیں قابل عمل ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جو باتیں قابل اجتناب ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. محرم کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذوالحجہ سے ختم ہوتے ہیں. ان میں سے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ماہ رجب، یہ محترم مہینے ہیں، اور یہ تمام آسمانی شریعتوں میں محترم ہیں. پچھلی شریعتوں میں تو ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا اور دشمن سے لڑائی کرنا بھی حرام تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لڑائی کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اسلام میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد کرنا اور دشمن سے لڑنا جائز ہے. تاہم اس کے علاوہ بہرحال یہ چاروں مہینے اسلام میں بھی اور شریعت اسلامیہ میں بھی مکرم محترم اور معظم ہیں، اور ان چار مہینوں کے محترم اور مکرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے محترم ہونے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص ان چار مہینوں میں زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ اطاعت کرے گا، زیادہ نیک کام کرے گا اور زیادہ گناہوں سے بچے گا تو انشاءاللہ تعالی سال کے باقی آٹھ مہینوں میں بھی اس کو زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی اور بچنے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان مہینوں میں نیک کام کرنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یہ مہینہ محترم ہے اور معظم اور مکرم ہے تو بعض مسلمانوں کا معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھنا بڑی جہالت کی بات ہے اور بڑی غلط بات ہے اور ناجائز ہے، اور جو مسلمان خدا نخواستہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اس کی ایک وجہ تو ان کی جہالت اور نادانی، دوسرے روافض اور شیعوں کے اثر سے متاثر ہیں۔ روافض کے نزدیک یہ مہینہ غم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور وہ اس کو غم کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے، اس لیے وہ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں غم کو تازہ کرتے ہیں، خاص طور سے یکم سے لے کر دس محرم تک اور بالخصوص عاشورے کے دن غم کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اظہار غم کے لیے کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالی پٹیاں باندھتے ہیں، کالے جھنڈے لہراتے ہیں، کالے پردے دروازوں پر لٹکاتے ہیں، مجلس عزا قائم کرتے ہیں، اس میں مرثیے پڑھتے ہیں، اہل بیت کے حالات کو بیان کر کر کے، پڑھ کر سن کر کے روتے دھوتے ہیں، اور نیز اہل بیت کے غم میں اپنا سینہ پیٹتے ہیں جس کو ماتم کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اظہار غم کی ہیں جو شرعاً ناجائز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ کی بھی ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے سنیوں نے متاثر ہو کر کے معاذ اللہ انہوں نے بھی بعض سنیوں نے بھی اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا، جس کی علامت یہ ہے کہ بعض سنی مسلمان بھی محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت اونچا اور بہت اعلیٰ مقام ہے، ان کا شہید ہونا بلا شبہ اپنی جگہ غم کا باعث ہے، مگر حقیقت میں یہ بڑی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، اور یہ کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر تم مسلمانوں میں کسی کے شہید ہونے پر دن مناؤ گے تو سارے سال دن مناتے رہو گے، کیونکہ مسلمانوں کی تو تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن کوئی شہید نہ ہوا ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے، تو کیا ہر روز تم ان کا غم مناؤ گے اور یوم شہادت مناؤ گے؟ لہذا محض ان کے شہید ہونے کی بنا پر دس محرم کو، پھر اس کی وجہ سے پورے ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا سراسر غلط ہے۔ شہید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، شہید تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اہل بیت میں بھی بہت سے شہید ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی کتنے ہی شہید ہیں۔ کس کس کا دن منائیں گے، کس کس کی وجہ سے ہم غم کریں گے؟ بہرحال محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ نہیں ہے، اس کو غم کا مہینہ سمجھنا غلط ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر بعض مسلمان وہ بھی ہیں جو شوال کے بعد ماہ ذوالقعدہ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام رکھا خالی کا مہینہ۔ خالی کے معنی خیر سے خالی، یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، الیاذ باللہ۔ چنانچہ عوام الناس کے اندر شادی بیاہ اور شادی کی تقریبات اور خوشی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک عجیب سی ترتیب ہے کہ رمضان میں تو اس لیے شادی بھی نہیں کرتے کہ روزے تراویح سے فرصت نہیں، اس لیے رمضان شریف میں عام طور پر شادی بیاہ نہیں ہوتی، پھر شوال کے مہینے خوب شادیاں ہوں گی، خوب شادیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد پھر ذوالقعدہ شروع ہوگا، تو یہ خیر خالی کا مہینہ ہے، خیر سے خالی کا مہینہ ہے معاذ اللہ، تو اس میں شادی بیاہ نہیں ہوگی۔ ہاں وہی کریں گے جن کو معلوم نہیں ہے، اور جن کو معلوم ہے کہ یہ معاذ اللہ خیر خالی کا مہینہ، وہ نہیں کریں گے، کوئی خوشی نہیں، کوئی تقریب نہیں، کچھ نہیں، بس پھر ذوالقعدہ کے بعد پھر ذوالحجہ کے مہینے میں، بقرعید کے مہینے خوب شادی بیاہ ہوں گی، کوئی حال خالی نہیں ملے گا اللہ ماشاء اللہ، جیسے محرم شروع شادی بیاہ بند، شادی حال خالی، جو چاہے بک کروا لے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہوں گی، تقریبات نہیں ہوں گی، عقیقہ نہیں ہوگا، کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہوگی۔ پھر محرم کے بعد سفر کے مہینے میں بھی یہی حال ہے، جیسے ذوالقعدہ خیر سے خالی، محرم غم کا مہینہ، سفر صفر کا مہینہ، سفر کے مہینوں کو ہی منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو آفات و بلیات کے اترنے کا مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں سفر کے مہینے میں اترتی ہیں، اس لیے اگر کوئی سفر کے مہینے میں شادی کرے گا صفر ہو جائے گی, یعنی ناکام ہو جائے گی. سفر کے مہینے کو منو سمجھنا, سفر کے مہینے کو منو سمجھنا کا تصور بہت پرانا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی کفار عرب اس مہینے کو منہو سمجھتے تھے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی, اس کی تردید فرمائی, اور متعدد حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ لا عدوا ولا تیارتا ولا حامہ ولا سفر, ایک دوسرے ایک کی بیماری کے دوسرے کے لگنا, اور پرندہ یا جانور اڑا کر بدفعلی لینے کا خیال, اور حامہ کا تصور, اور سفر کو منحوس سمجھنے کا خیال بالکل غلط ہے, بالکل بے حقیقت ہے. تو یہ پرانا تصور ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے, اور اب بھی بعض مسلمانوں میں جو دین سے ناواقف ہیں, دین سے دور ہیں, وہ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے سفر کا مہینہ بھی خوشی کی تقریبات سے خالی نظر آئے گا آپ کو. اس کے بعد اب ربیع الاول سے پھر دھڑا ساری شادیاں اور خوشیاں اور خوشی کی تقریبات شروع ہوں گی. یہ محض اپنی طرف سے اپنا بنایا ہوا خیال ہے. ذوالقعدہ تو میں نے بتا دیا کہ پہلا محترم مہینہ, پھر اس کے بعد محرم بھی تیسرا محترم مہینہ ہے, اور سفر کو تو ہمارے دین میں سفر المظفر کہا جاتا ہے, کامیابی کا مہینہ. اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے, کوئی بھی اس مہینوں ان مہینوں کو منحوس نہ سمجھے. یہ ہے دین کی بات اور شریعت کی بات. یہ چار مہینے محترم ہیں, باقی مہینے بھی مبارک مہینے ہیں. معاذ اللہ ان میں کوئی نحوست یا خرابی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے, جس کو سن ہجری کہتے ہیں. سن عیسوی یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے, دسمبر کے میں ختم ہوتا ہے, اور اسلامی سن محرم سے شروع ہوتا ہے, ذوالحجہ میں ختم ہوتا ہے. لہذا اسلامی سن کو یاد رکھنا اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا درجہ فرض عین سے نیچے ہوتا ہے, سنت اور واجب سے اوپر ہوتا ہے, سنت اور واجب سے اوپر ہوتا ہے. واجب سے اس کا درجہ اوپر ہے, اتنی اس کی اہمیت ہے. اس لیے اپنے خطوط میں, اپنے معاملات میں اسلامی تاریخ اختیار کرنی چاہیے. تاکہ یہ فرض کفایہ ادا ہو اور اس کے ادا کرنے کا ثواب بھی ملے. یہ تو شکر فرض کفایہ ہے, اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر بعض مسلمان ادا کر دیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے. جیسے نماز جنازہ, کہ اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سارے محلے والوں پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے, اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, ثواب ان کو ملے گا جنہوں نے ادا کی, لیکن دوسروں کا بھی یہ فرض اتر جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ دینی مدرسوں میں اسلامی تاریخ رائج ہے اور اسی کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ اگر ہوتی تو تابع ہو کر تابع ہوتی ہے، ضمنی ہوتی ہے، اخبارات میں بھی رسائل میں بھی یہ تاریخ اور اسلامی تاریخ دونوں ہوتی ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے، اپنے تمام خطوط میں اور اپنے تمام معاملات میں پہلے اسلامی تاریخ لکھیں، پھر مطابق کر کے عیسوی تاریخ لکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب میں عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا کہ وہاں اسلامی تاریخ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انگریزی تاریخ ہوتی، اور وہاں پر بھی سارے معاملات آرام سے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک مستقل مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہے، جس طرح انگریزی تاریخ سے سب حساب کتاب ہو سکتے ہیں، حسابات ہو سکتے ہیں، اسلامی تاریخ سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال محرم سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی تاریخ لکھے وہ اسلامی تاریخ لکھنے کا اہتمام کرے۔ تیسری بات یہ ہے، محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن خاص دن ہے، جس سے کئی فضیلتیں متعلق ہیں۔ عاشورہ کا دن 10 محرم کے دن کو کہتے ہیں، شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ فرض نہ رہا۔ ہاں مستحب اب بھی ہے، اس کا مسنون اور مستحب ہونا باقی ہے، جس کے پس منظر ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، اور ان کے مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار سے، جن کے قبیلے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، بنو خزرج وغیرہ، ان سے عہد و پیمان تھے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، عاشورہ کے دن بڑا دن نہیں ہے، اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، جس کا واقعہ قرآن شریف کے اندر مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل کے قریب پہنچے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے پیچھے سے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے، اور ان 12 راستوں سے آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل کے دوسری طرف تشریف لے گئے، وہ سب خیر آفر کے ساتھ دریا نیل سے پار ہو گئے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب ان راستوں میں داخل ہوا اور دریا نیل کے بیچ میں پہنچا تو وہ راستے ختم ہو گئے, پانی مل گیا. اس طرح فرعون اور آل فرعون سب دریا نیل میں غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کے شکرانے میں عاشورے کا روزہ رکھا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ ان کی تابع داری کرنے کے لائق ہوں, اس لیے آپ نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا. اور نیز صحابہ کرام نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ یہودی بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا, 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا, او کما قال. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ عاشورے کے 2 روزے نہ رکھ سکے, لیکن آپ نے اپنا ارادہ بتا دیا تھا. اسی لیے حضرت علماء کرام نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملانا مستحب ہے. اب اختیار ہے چاہے 9 10 رکھ لے اور چاہے 10 اور 11 رکھ لے, ایک روزہ اس کے ساتھ ملا ہے. یہاں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک کام میں اور عبادت میں یعنی روزے میں یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی. یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا, 1 اور 2 میں کوئی مناسبت نہیں. ہم بھی ایک رکھیں وہ بھی ایک رکھیں تو ہمارا روزہ ان کے مشابہ. آپ نے فرمایا 2 روزے رکھوں گا. تو آپ نے روزے کے اندر بھی جو کہ عبادت ہے یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ خالی ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے, یعنی مکروہ تنزیہ ہی ہے. لیکن کوئی رکھ لے تو بہرحال جائز, کراہت کے ساتھ جائز. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے اور پسند نہیں فرما رہے, اور ہم اللہ بچائے عبادت کے علاوہ بھی یہودیوں کی عیسائیوں کی غیر مسلموں کی مشابہت کو گوارا کر رہے ہیں. یہ کتنی خراب بات ہے. ان کے لباس کو ہم پسند کر رہے ہیں, ان کسی ٹائی لگانے کو مسلمان پسند کرتے, بعض مسلمان پسند کرتے ہیں, ان کے کوٹ پتلون کو بعض مسلمان پسند کرتے ہیں. اصلاً تو یہ لباس غیر مسلموں کا ہے, اصلاً یہ مسلمانوں کا لباس نہیں, غیر مسلموں کا لباس ہے. اب اگرچہ بین اقوامی لباس ہونے کی وجہ سے یہ لباس غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں رہا, اس لیے اس میں مشابہت کمزور ہو گئی, لیکن ہے تو صحیح مشابہت, فی الجملہ مشابہت تو ہے. اور اس کو پہن کر ٹائی لگا کر انگریزی بال لگ کر بوٹ پہن کر کے آدمی مسلمان معلوم ہی نہیں ہوتا. اس لیے اس کو گوارا نہیں کرنا چاہیے اور پسند نہیں کرنا چاہیے. ایسی اور بہت سی چیزیں, ان کا فیشن اللہ بچائے, دیکھ دیکھ کر مسلمان عورتیں ویسے لباس ویسے فیشن پسند کرتی. آج کل ٹی وی کے لائن گھر گھر موجود ہے, تو اس میں جیسے غیر مسلم عورتیں یا فاسقہ اور فاجرہ عورتیں اور آوارہ اور عورتیں جیسا لباس اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھ لو مسلمان عورتیں اسی کی نقل اتار رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ. اور جیسے تشبہ بالکفار ممنوع ہے اسی طریقے سے تشبہ بالفساق بھی ممنوع ہے. فاسقوں فاجروں آوارہ قسم کے مردوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی ممنوع ہے. عورتوں کو مردوں کی سی مشابہت اختیار کرنا, مردوں کو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرنا بھی ممنوع ہے. چار طرح کی مشابہتیں ہیں, ان میں سے تین ممنوع ہیں ایک جائز ہے. مردوں کو عورتوں کی مشابہت, عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. فاسقوں فاجروں مردوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. تشبہ بالصالحین مطلوب ہے, نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم ہے. اور آپ نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت کرے گا انہی کے حکم میں ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا کیونکہ وہ انہیں پسند کرتا تھا. اور حدیث میں المرء ما من احب, جس سے آدمیوں کو محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کی نقل اتارتا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت ہوگی تو ان کی نقل اتارے گا. فاسقوں فاجروں اور آوارہ لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کی مشابہت اختیار کرے گا. اور اگر اس کو نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا. نیک لوگوں سے محبت کر کے ان کی نقل اتارے گا, انہیں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور خدا نخواستہ فاسقوں فاجروں اور کافروں اور فاسقوں کے سے محبت کرتے ہوئے ان کی نقل اتارے گا تو ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. کتنی سخت وعید کی بات ہے. لہذا اپنے لباس پوشاک میں, اپنی وضاقتہ میں, اپنے رہن سہن میں اسلامی مشابہت ہونی چاہیے. اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا چاہیے, اسلامی وضاقتہ کو اختیار کرنا چاہیے. اور وہ سب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے اندر موجود اور مذکور ہے. سیرتی کتابیں آپ پڑھیں, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں, سنتوں پر مشتمل کتابوں کو پڑھیں. آپ کو کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا, گھر سے نکلنے کا, آنے جانے کا, لباس پوشاک کا, ہر چیز کا آپ کو مسنون طریقہ مل جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا, آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, یعنی پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اس لیے عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے. البتہ جس کے ذمے روزے قضا ہوں, مرد ہو یا عورت, اس کو چاہیے کہ اپنے قضا روزے رکھے. دو روزے رکھے تو بھی قضا رکھے, ایک روزہ رکھے تو بھی اپنے قضا روزہ رکھے, ضمناً اس عاشورے کی نیت بھی کر لے. پانچویں بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن عام دنوں سے بہتر کھانا پکا کر اپنے گھر والوں کو کھلانا. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے سارے سال گھر میں خیر و برکت رہتی ہے, یہ بھی اس کی فضیلت ہے. اور بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں اپنا عمل لکھا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا, اس کو بالکل درست پایا. یعنی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عمدہ اور اعلیٰ کھانا کھلانے سے سارے سال گھر کے اندر خیر و برکت نظر آئی اور اس کا مشاہدہ ہوا. تو بھائی اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا کرنا فرض واجب نہیں ہے, بس فضیلت کا عمل ہے اور مجرب عمل ہے, عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات, ایک بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے, ہر آدمی اپنی پسند کا کوئی سا بھی کھانا پکا سکتا ہے, پکوا سکتا ہے, مخصوص نہیں ہے. جب مخصوص نہیں ہے تو مخصوص کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے اندر ایک یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی خاص خاص کھانے مخصوص کر لیں گے, جو ہے سال کے مخصوص دنوں میں کھانے بھی مخصوص کر رکھے. جو محرم میں حلیم کھچڑا خاص کر رکھا ہے, ہر سال حلیم کھچڑا, ہر سال حلیم کھچڑا, ہر سال حلیم کھچڑے پکتا رہتا ہے. بھائی حلیم کھچڑے کے علاوہ کوئی اور کھانے کی چیز ہے ہی نہیں کیا؟ نہیں, یکم محرم سے بس حلیم کھچڑا پکانا شروع ہوگا, دس محرم کو انتہا ہو جائے گی. گائے ذبح ہو رہی ہیں, بھینس ذبح ہو رہی ہیں, بچھڑے ذبح ہو رہے ہیں, اور رات ساری رات حلیم پک رہا ہے اور محلے میں بٹ رہا ہے اور بٹھا بٹھا کے زبردستی کھلایا جا رہا ہے, زبردستی کا چندہ استعمال ہو رہا ہے, کنڈے کی بجلی استعمال ہو رہی ہے, جو حرام در حرام. نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں, مگر حلیم پکا ہے بالکل, وہ بنے گا, وہ پکے گا. یہ ہے دیکھو کتنی خرافات اور کتنے اس میں مفاسد و منکرات جمع ہیں. یہ حلیم کھچڑا مخصوص کرنے کا نتیجہ ہے. اگر اسے خاص نہ کرتے تو کوئی کچھ بھی پکا لیتا, ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. اور پھر جناب آگے ربیع الاول آئے گا, اس میں بریانی پکے گی. یکم سے لے کر کے دس تک خاص طور سے, بارہ ربیع الاول کو جناب بریانی پکائیں گے. ایسے رجب کے نہ کونڈے بنیں گے سب, اللہ ماشاء اللہ. اور پندرہ شعبان کو حلوہ بنے گا. تو یہ ہے اپنی طرف سے خاص کھانے خاص کر رکھے اللہ بچے, لہذا کوئی کھانا مخصوص نہیں, جس کا جو دل چاہے کھانا پکائے, اور ان رسمی کھانوں سے تو بچنا ہی چاہیے. اور نیز اس یکم سے لے کر کے دس محرم تک روافض کی طرف سے طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں, جس میں بعض سنی مسلمان خواتین حضرات ہی مبتلا ہو جاتے ہیں, ان سے بہت بچنا چاہیے. جیسے تعزیہ بنانا اور تعزیہ بناتے ہوئے دیکھنا یا بنے بنائے کو دیکھنا, تو بعض سنی بھی بناتے ہیں, اکثر تو روافض بناتے ہیں, شیعہ بناتے ہیں, لیکن بعض سنی مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی بناتے ہیں. تو بنانا بھی گناہ اور اس کو باقاعدہ دیکھنا بھی گناہ, چاہے ٹی وی پر دیکھیں چاہے گھر میں دیکھیں. بعض لوگ تو دیکھنے کے لیے وہ بند روڈ جاتے ہیں, اور بعض لوگ ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے ہیں. چھٹی کا دن ہوتا ہے نا, وہ بیٹھے ہوئے تعزیہ دیکھ رہے ہیں. تو بھائی تعزیہ جس طرح بنانا گناہ ہے, اس کو قصداً دیکھنا بھی گناہ ہے, دیکھنے کے لیے جانا بھی گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے من کسر سواد قوم فو منہ, جو کسی قوم کی تعداد زیادہ کرے گا انہی میں شمار ہوگا. تو جنہوں نے تعزیہ نہیں بنایا لیکن دیکھنے کا اہتمام کیا, وہ بھی بنانے والوں میں شمار ہوں گے اللہ بچائے, کیونکہ ان کے دیکھنے کی وجہ سے ان کے اجتماع میں اضافہ ہو گیا, یہ ان کا معین اور مددگار بن گیا گناہ کے اندر. تو تعزیہ بنانا, تعزیہ دیکھنا, علم سدہ نکالنا, علم سدہ بنانا, اسی طرح مجلس عزا قائم کرنا, اور اس میں سننے دیکھنے کے لیے شریک ہونا کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح مرثیہ پڑھتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ماتم کرتے ہیں, لو ہم بھی دیکھیں. بھائی جیسے وہ کام گناہ ہے, ان کو دیکھنا بھی گناہ. چلیے ماتم دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے, اور اسی طرح یہ لوگ سبیلے بناتے ہیں جس میں بات سننے مسلمان بھی سبیلے لگاتے ہیں اور اس کو ثواب کام سمجھتے ہیں. ثواب کام تو جب صحیح ہوگا جب شریعت کے مطابق ہوگا. یہ جو محرم کے سبیلے ہیں یہ تو خلاف شرع ہے, اس میں تو بجائے ثواب کو الٹا گناہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے سبیلے لگانے بھی نہیں چاہیے اور ایسے سبیلوں کو دیکھنے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. تو یہ گناہ ہر سال ہوتے ہیں اور بڑے وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے سنی مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اور بعض باتیں ناجائز اور خلاف شرع بہت ہی سنگین قسم کی ہوتی ہیں. مثلاً تعزیے جہاں ہوتے ہیں تعزیوں کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, منتیں مانی جاتی ہیں, اس کو سجدہ کیا جاتا ہے, اس کے نیچے سے نکلنے کو موجب برکت سمجھا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں. عورتوں مردوں کا زبردست اختلاط ہوتا ہے اور طرح طرح کے گناہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو وہاں جانے سے آدمی ان گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ جو ہیں بھائی سارے کے سارے بچنے کے ہیں. اس لیے جس کی بھی چھٹی ہو وہ اپنے گھر میں ہی رہے اور ان گناہوں سے گھر میں ہی بچے باہر بھی بچے, اپنے بچوں کو ہی بچائے. بس یہ عبادت کا مہینہ ہے, عبادت کا دن ہے, روزہ رکھے, عبادت میں لگے, آرام کرے اور اپنی پسند کا کھانا پکا کر کے اپنے آپ کو گھر والوں کو کھلا دے. بس اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام رائج الوقت خرافات سے بچنے کی توفیق دے اور جو کچھ ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ منگل جو ہے وہ عاشورے کا دن ہوگا تو اس میں اکثر ماشاءاللہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں, اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا عليم يا علي يا حاضر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, ہمارے عزیز اقارب, دوست احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات اور دعا کے واسطے کہنے والوں کی کامل و مکمل بخشش فرما, ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس اسلامی سال کو ہمارے لیے مبارک فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا, مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنا, مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنا. یا اللہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے امت مسلمہ کو, بالخصوص اہل پاکستان کو نجات عطا فرما. یا اللہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو, بالخصوص پاکستان کو نجات عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. یہاں پر حکومت عادلہ قائم فرما, حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, بے شرمی کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں, پریشانیوں اور تکالیف سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے بر وقت عطا فرما. بر وقت عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگیں سب عطا فرما، سب عطا فرما یا اللہ، سب عطا فرما. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما یا اللہ، پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.